السلام علیکم، پاکستان میں رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور جہاں واشنگٹن میں دن کے 11 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ بہجت جلانی حاضر خدمت ہے۔ پاکستان اور دنیا بھر سے کرونا وائرس کی خبروں اور اعداد و شمار سے خبروں کا آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس سے مزید 46 اموات ہوئیں، کل ہلاکتیں 985 ہو گئیں۔ ملک بھر میں اب تک 414,254 افراد کے ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ کرونا سے رکن پنجاب اسمبلی کا انتقال ہوا ہے۔ پاکستان میں لگ بھگ 2 ماہ بعد خصوصی ٹرینیں چلا دی گئی ہیں جن پر کرونا وائرس کی ایس او پیز کا اطلاق ہوگا۔ افغانستان کی وزارت صحت نے ملک کے 16 صوبوں میں کووڈ-19 کے 492 نئے کیسز کی اطلاع دی ہے، جس کے بعد ملک میں کرونا مریضوں کی کل تعداد 8,145 ہو گئی ہے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس کے مریضوں کی کل تعداد 49 لاکھ سے زائد اور اموات 3,24,000 تک پہنچ گئیں۔ امریکہ کرونا وائرس سے متاثرہ ملکوں میں پہلے اور روس دوسرے نمبر پر آ گیا۔ امریکہ میں کرونا کے مریضوں کی تعداد 15 لاکھ سے زائد، جبکہ روس میں 2,99,000 سے زیادہ ہو گئی۔ اور اب آج کی اہم خبریں تفصیل کے ساتھ۔ طالبان کے سربراہ ہبت اللہ اخونزادہ نے کہا ہے کہ طالبان امریکہ کے ساتھ دوحہ میں طے پانے والے امن معاہدے پر قائم ہیں۔ البتہ امریکہ کو چاہیے کہ وہ معاہدے سے متعلق اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر کے اس اہم موقع کو ضائع ہونے سے بچائے۔ ہبت اللہ نے عید الفطر سے پہلے اپنے پیغام میں امریکہ طالبان امن معاہدے کو ایک بار پھر اپنی بڑی کامیابی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس معاہدے پر خلوص نیت سے عمل درآمد تمام فریقوں کے مفاد میں ہے۔ طالبان سربراہ نے امریکہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اسے کسی تیسرے فریق کو اجازت نہیں دینی چاہیے کہ وہ عالمی طور پر تسلیم شدہ اس معاہدے پر عمل درآمد میں رکاوٹ بنے۔ انہوں نے کہا کہ دوحہ معاہدے میں سب کچھ واضح طور پر طے ہو گیا ہے۔ ان کے بقول یہ معاہدہ افغانستان اور امریکہ کے مفادات کے تحفظ اور مسائل کے حل کے لیے بہترین فریم ورک مہیا کرتا ہے، جس پر پوری طرح عمل درآمد ہونا چاہیے۔ طالبان کا اصرار ہے کہ دوحہ معاہدے پر پوری طرح عمل کرنے سے بین الافغان مذاکرات کی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔ پاکستان میں وزیر اعظم کے مشیر برائے خزانہ اور محصولات ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ نے اعلان کیا ہے کہ حکومت آئندہ بجٹ 2020-21 میں کوئی نیا ٹیکس لاگو نہیں کرے گی۔ حفیظ شیخ نے آئندہ بجٹ کو کرونا بجٹ کا نام دیتے ہوئے کہا کہ اسمارٹ بجٹ میں معیشت کو دوبارہ سے رواں رکھنے کے اقدامات کیے جائیں گے۔ معاشی ماہرین سمجھتے ہیں کہ آئندہ بجٹ میں اہداف کا تعین حکومت کے لیے مشکل مرحلہ ہوگا، تاہم بہتر حکمت عملی سے مشکل صورتحال کو معیشت کی بہتری میں بدلا جا سکتا ہے۔ محکمہ انسداد دہشت گردی پنجاب سی ٹی ڈی نے حالیہ دنوں میں قلعدم تنظیم دولت اسلامیہ یعنی داعش کے خلاف کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔ چند روز قبل داعش سے وابستہ 5 دہشت گردوں کو ہلاک، جبکہ 6 کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ سیکیورٹی اداروں کی جانب سے حالیہ دنوں میں قلعدم تنظیموں کے خلاف کارروائیوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے ایک سینئر عہدیدار نے بھارتی پارلیمنٹ سے منظور کردہ شہریت ترمیمی قانون یعنی CAA پر سخت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے نفرت انگیز تقریروں اور اقلیتوں کے خلاف امتیازی سلوک میں اضافہ ہوا ہے۔ نسل کشی روکنے سے متعلق اقوام متحدہ کے خصوصی مشیر نے ایک پریس بیان میں کہا کہ مذکورہ قانون میں اقلیتوں کو تحفظ فراہم کرنے کی جو بات کہی گئی ہے وہ قابل ستائش تو ہے، لیکن تشویش کی بات یہ ہے کہ اس میں مسلمانوں کو شامل نہیں کیا گیا۔ ان کے بقول انسانی حقوق سے متعلق بین الاقوامی قوانین کے تحت اور بالخصوص غیر امتیازی سلوک کے سلسلے میں بھارت پر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے، مذکورہ قانون اس کے منافی ہے۔ اس سے پہلے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹیرس نے CAA پر تنقید کی تھی، جبکہ انسانی حقوق سے متعلق اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر نے اس قانون کے خلاف بھارتی سپریم کورٹ میں ایک اپیل دائر کی اور درخواست کی کہ CAA کے خلاف جو عذرداریاں عدالت عظمیٰ میں داخل کی گئی ہیں، اس معاملے میں انہیں ایک فریق بنایا جائے۔ اور امریکہ کی بحریہ نے خلیج فارس میں امریکی جنگی جہازوں کے نزدیک آنے والے کسی بھی جہاز کو خطرہ قرار دیتے ہوئے ایسے جہازوں کے خلاف دفاعی حکمت عملی کے تحت کارروائی کرنے کا الرٹ جاری کیا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی خبردار کر چکے ہیں کہ ایران کے ایسے کسی بھی جہاز کو تباہ کر دیا جائے گا جو امریکی بحریہ کو ہراساں کرے گا۔ صدر ٹرمپ کے بیان کے بعد منگل کو امریکی بحریہ کی جانب سے ایک نوٹس جاری کیا گیا، جس میں خلیج فارس میں موجود امریکی جنگی جہازوں کو ہدایت کی گئی کہ وہ کسی بھی کشتی کو 100 میٹر سے زیادہ اپنے نزدیک نہ آنے دیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان حالیہ چند ہفتوں کے دوران ایک بار پھر کشیدگی میں شدت آئی ہے اور دونوں جانب سے دھمکی آمیز بیانات کا سلسلہ جاری ہے۔ تائیوان کی صدر سائی اینگ وین نے اپنے بڑے حریف ملک چین کی طرف سے معمول سے زیادہ خطرے کے پیش نظر ملک کے دفاعی نظام کو مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا ہے، اور تائیوان نے ایک بار پھر چین کی حکمرانی تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ چین کی ون چائنا پالیسی کو مسترد کرتا ہے، لیکن اس معاملے پر چین کے ساتھ مذاکرات کے لیے بھی تیار ہے۔ البتہ بیجنگ کا اصرار ہے کہ تائیوان چین میں ضم ہوگا رہے گا۔ متحدہ عرب امارات کی سرکاری ایئر لائن اتحاد ایئر ویز کی پرواز فلسطینیوں کے لیے کرونا وائرس سے بچاؤ کا حفاظتی سامان لے کر اسرائیل پہنچ گئی۔ اور اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوتا ہے۔ بہجت چلانی کو اجازت دیجیے۔
السلام علیکم سامعین، شہناز عزیز حاضر ہیں وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے۔ امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے، ان تدابیر پر عمل کر رہے ہوں گے جو کرونا وائرس سے بچنے کے لیے محکمہ صحت نے اور حکومت نے جاری کی ہیں، اور لاک ڈاؤن ختم ہونے کے باوجود سوشل ڈسٹینسنگ اور دوسری چیزوں کی پابندی کر رہے ہوں گے۔ تو آج اس پروگرام کا آغاز ایک افسوسناک واقعے سے کرتے ہیں۔ وزیرستان میں 16 اور 18 سال کی 2 بچیوں کو غیرت کے نام پر قتل کر دیا گیا۔ یہ واقعہ کیا ہے، اس کی تفصیل سنتے ہیں پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں۔
شمالی وزیرستان میں غیرت کے نام پر قتل ہونے والے لڑکیوں کے واقعے میں پولیس نے 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے، جبکہ اصل ملزم کی گرفتاری کے لیے کوششیں کی جا رہی ہے۔ اس واقعے میں پولیس از خود مدعی بن کر کاروائی کر رہا ہے، کیونکہ مقامی قبائلی روایت کے باعث رشتہ داروں نے نہ تو مقدمہ درج کرنے یا رپورٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اور نہ قتل کیے جانے والے لڑکیوں کی پوسٹ مارٹم کی اجازت دیتے ہیں۔ شمالی وزیرستان کے ضلع پولیس آفیسر شفیع اللہ گنڈا پور نے کہا ہے کہ تحصیل رزمک کے علاقے گڑیوں میں پچھلے 14 مئی کو غیرت کے نام پر قتل کیے جانے والے خواتین کے درج مقدمے میں ابھی تک 4 ملزمان گرفتار کیے جا چکے ہیں، جبکہ اصل ملزم ابھی تک گرفتار نہیں کیا گیا ہے۔ شمالی وزیرستان کے مرکزی انتظامی قصبے میران شاہ میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پولیس آفیسر نے کہا،
ایک جو مین جو ایک کلر ہے جس نے اپنی چچزاد بہنوں کو قتل کیا محمد اسلم، اس کے لیے سندھ پولیس سے بھی ہم رابطے میں ہیں کہ شاید کراچی میں اس کا ایک گھر ہے اور کراچی میں وہ آباد ہے۔ جنوبی وزیرستان کی جو پولیس ہے ان سے بھی رابطے میں ہیں۔
ضلع پولیس آفیسر نے کہا ہے کہ قبائلی علاقے میں پولیس نظام بالکل نیا ہے اور لوگوں میں مقدمات رپورٹ کرنے کا شعور نہیں ہے، اس لیے 2 ورثاء کو بھی رپورٹ نہ درج کرنے کی غلطی کی بنیاد پر گرفتار کیا گیا ہے۔
جن سے یہ غلطی ہوئی کہ انہوں نے رپورٹ نہیں کی، تو اس جرم میں وہ دونوں بھی گرفتار ہوئے، رادل اور روحدین۔
ضلع پولیس آفیسر نے کہا کہ ریجنل پولیس آفیسر بنو عبدالغفور افریدی نے اس مقدمے کی مزید تحقیقات کے لیے جوائنٹ انٹروگیشن ٹیم قائم کرنے کا حکم دیا ہے،
کیونکہ اس میں موبائل، فورنزک لیب، اس طرح کی چیزیں انوالو ہیں، تو ان سب کو سائنسی خطوط پہ، تکنیکی خطوط پہ صحیح انداز میں اس کو کنکلوڈ کرنے کے لیے یہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنائی گئی ہے۔
شمالی وزیرستان سے خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے سرگرم زہرا وزیر نے اس واقعے کے بارے میں وائس آف امریکہ کو بتایا،
یہ ہانر کلنگ سے بالکل ایک الگ واقعہ ہوا ہے، جہاں پر بھی معصوم لڑکیوں کو تو قتل کر دیا گیا ہے، لیکن جو لڑکا ہے وہ فرار ہو گیا ہے، اور اس میں جو علاقے کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ادھر جو ہے ان کی نہ پوسٹ مارٹم رپورٹ بنائی جائے نہ ہی کوئی اسٹیٹ جو ہے ایکشن لے۔ تو یہ تو وہی جو ہمارا، ہم تو کہہ رہے تھے کہ ہمارا ایریا جو ہے وہ ضم ہو چکا ہے، لیکن ہمارے فاٹا میں وہی ایف سی آر کی جو کالے قانون کی جو سی آئی تھی وہ بھی موجود ہے وہاں پر۔ مظفرپور مذمت کرتی ہوں۔
شفیع اللہ گنڈا پور نے کہا کہ شمالی اور جنوبی وزیرستان سے تعلق رکھنے والے سرکردہ قبائلی رہنماؤں نے اس واقعے کو پولیس کے ذریعے نمٹانے میں تعاون کا یقین دلایا ہے، تاکہ ماضی کی طرح یہ واقعہ مختلف قبیلوں کے درمیان خونریزی اور تصادم کا ذریعہ نہ بن سکے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
یہ وائس آف امریکہ ہے، آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں، پتا ہے facebook.com/VOA Urdu۔
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔
اس طرح کے قتل جو ہوتے ہیں، جو غیرت کے نام پر کیے جاتے ہیں، اس میں اشتعال انگیزی جو ہے اس کا بڑا حصہ ہوتا ہے۔ اس واقعے میں اشتعال انگیزی اس ویڈیو کی وجہ سے ہوئی جو ایک آدمی نے فیس بک پر پوسٹ کیا۔ سوشل میڈیا کے لیے بہت سے قوانین ہیں، ان قوانین میں کوئی بھی شخص جب ایک اجتماعی طور پر کوئی بھی ایسی اشتعال انگیزی کرتا ہے جس کا معاشرے پر اثر ہو، تو اس کے لیے سائبر قوانین موجود ہیں اور سخت سزائیں بھی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ ایک انفرادی معاملہ ہو تو کیا اسی طرح کی سزائیں موجود ہیں؟ میں نے کوشش کی کہ پاکستان میں ہم کسی ایسے عہدیدار کو لا سکیں جو سائبر قوانین کے ماہر ہوں، تو ایک عہدیدار نے ہم سے بات کی ہے، لیکن نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر۔ میں نے ان سے یہ سوال پوچھا کہ وائرل ہونے والا یہ ویڈیو میں خاندان کو، والدین کو اشتعال دلایا گیا، اور ایسا نہ ہوتا غالباً اگر یہ ویڈیو سامنے نہ آتا، اس شخص کو کیا سزا ملے گی جس نے یہ ویڈیو پوسٹ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ انفرادی طور پر جب ایسا کوئی کام کیا جاتا ہے تو اس کے لیے سزا اس سے مختلف ہے جب یہ کسی اجتماعی معاملہ ہو، جیسے بچوں کے پورن کا مسئلہ تھا کہ بچوں کی نازیبہ تصاویر یا ویڈیوز جو پوسٹ کرنا وہ ایک بہت ہی سخت سزا کا مستحق ہے ایسا کرنے والا شخص یا گروہ، کیونکہ یہ ایک ایسا جرم نہیں ہے جو کہ معاشرے پوری سوسائٹی مجموعی طور پر اسے متاثر ہو۔ اس میں یہ ضمانت کی بھی گنجائش ہے، اس کی بھی گنجائش ہے کہ اگر خاندان آپس میں صلح کر لیں تو وہ شخص جو ہے وہ سزا سے بچ سکتا ہے۔ سائبر کرائم سینٹر سے منسلک ان عہدیدار کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر پولیس یہ درخواست کرے کہ فیس بک پر پوسٹنگ کرنے والے کا پتہ نہیں مل رہا اور وہ چاہتے ہیں کہ ایف آئی اے کا جو سینٹر ہے سائبر کرائم کا وہ ان کی مدد کرے تو ایسا کیا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ تو وہ تفصیل تھی جو ہمیں ملی پاکستان میں ایف آئی اے کے سائبر کرائم سینٹر کے ایک عہدیدار سے۔ دیکھتے ہیں کہ اب اس کیس میں آگے کیا ہوتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں پاکستان میں انسانی حقوق کے ممتاز رہنما ڈاکٹر مہدی حسن۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ یہ اس طرح کے ویڈیو لیک ہو جاتے ہیں اور لڑکیاں یا عورتیں یا مرد قتل کر دیے جاتے ہیں، تو یہ جو شخص ویڈیو پوسٹ کرتا ہے اس کو کیوں نہیں پکڑا جاتا؟
پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آنر کلنگ کی ٹرم ہے مجھے اس سے اختلاف ہے اور بہت دفعہ کہہ چکا ہوں، اس کو کہنا چاہیے مرڈر ان دی نیم آف آنر۔ آنر کلنگ کی ٹرم جو ہے وہ اس کو غلط رنگ میں پیش کرتی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں عام طور پہ ان کے عزیز رشتے دار قاتلوں کو معاف کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ خود بھی ایگری کر رہے ہوتے ہیں ان کے کانسیپٹ سے کہ اگر کوئی لڑکی جو ہے وہ ان کی مرضی کے خلاف کوئی ایکشن کرتی ہے یا ان کو اس کا رویہ جو ہے وہ ناپسند ہے تو اس کو آنر کے نام سے مار دیتے ہیں، اس سے اس کے خاندان والے بھی کیونکہ ایگری کرتے ہیں۔ یہ زیادہ تر کیسز میں قاتلوں کو عزیز رشتے دار معاف کر دیتے ہیں، اور پاکستان میں آج کل قانون یہ ہے یہ ڈرگ ویاولنس کے دور کے بعد سے کہ اگر مقتول کے عزیز جو ہیں ریلیٹیو جو ہیں وہ معاف کر دیں تو قاتل کو معافی مل جاتی ہے، تو یہ کام بہت ہوتا ہے پاکستان میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیونکہ خواتین جو ہیں پاکستانی سوسائٹی میں وہ دوسرے تیسرے درجے کی شہری ہیں، اس لیے ان کو وہ حقوق حاصل نہیں ہیں جو عام طور پہ ڈیموکریٹک سوسائٹی میں مردوں کو حاصل ہوتے ہیں۔ ویسے پاکستان میں مردوں کو بھی بہت بڑی تعداد کو وہ حقوق حاصل نہیں ہیں، لیکن عورتوں کے ساتھ تو بہت زیادہ زیادتی، لہٰذا کوئی ایسی لڑکی جو روایات کے خلاف تھوڑا سا بھی نکلتی ہو گھر سے یا کوئی کام کرتی ہو اس کو عام طور پر اچھا ہوتا ہے کہ آنر کے نام پہ اس کو مار دیا جائے گا۔ یہ کام بہت عرصے سے جاری ہے اور بڑی تعداد میں آنر کلنگ کے لڑکیوں کو مار دیا جاتا ہے یا ان کے ساتھ بڑی زیادتیاں ہوتی ہیں، کسی کی شادی درخت سے کرا دی جاتی ہے، کسی کی شادی قرآن سے کرا دی جاتی ہے، یہ تمام کام ہوتے رہتے ہیں اور ان سے کوئی ایکشن نہیں ہوتا، کیونکہ ریلیجس مائٹ اتنی انفلوئنشل ہے پاکستان میں مائنورٹی میں ہونے کے باوجود کہ اس کے خلاف حکومت معذرت خواہانہ رویہ رکھتی ہے، کوئی ایکشن ایسا نہیں لے سکتی جو اسے لینا چاہیے۔
ڈاکٹر صاحب، میں یہ جو آپ نے بات کہی ابھی کہ آنر کلنگ کی جگہ اسے غیرت کے نام پر قتل کہنا چاہیے، بالکل درست ہے۔ آپ دیکھیں ہم بہت ساری چیزوں میں ایسی اصطلاحات استعمال کرتے ہیں، مثلا آبرو ریزی یا عصمت دری کرنا، مطلب بجائے اس کے کہ جس نے ظلم کیا ہے اس کو کہا جائے کہ اس کی بے عزتی ہونی چاہیے، ہم اس عورت کو عزت سے اس کی محروم کر دیتے ہیں۔
دیکھیے، اس پہ میں نے بہت دفعہ لکھا بھی ہے اور بات بھی کی ہے، یہ کانسیپٹ ٹھیک غلط ہے کہ اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی جائے تو اس کی عزت چلی جاتی، عزت تو اس کی جاتی ہے جس نے کیا ہے یہ کام۔ ہمارے یہاں کانسیپٹ یہ ہے کہ عزت اس کی چلی گئی جو مظلوم ہے، جس کے ساتھ جاتی ہوئی ہے، طاقت استعمال کی گئی ہے، اسی کی عزت بھی جاتی ہے، تو یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے کہ اس کا تعلق عزت سے ہے۔ یہ جب تک تبدیل نہیں ہوگا کلچر اس وقت تک یہ سوچ جاری رہے۔
میں نے ڈاکٹر صاحب کوشش کی اس پر، کیونکہ یہ جو ویڈیو لیک کی گئی تھی یہ فیس بک پر اور اس آدمی کا نام موجود ہے، اس کا اکاؤنٹ موجود ہے اس کے نام سے، تو میں سائبر کرائم جو ہے اس میں میں نے کوشش کی کہ پوچھوں کہ اس یہ جرم ہے قابل سزا یا نہیں. انہوں نے نام نہ بتانے کی شرط پہ مجھے یہ بتایا کہ جو سائبر کرائم ہے اس میں یہ ایک چھوٹا جرم ہے, یعنی ایک ایسا جرم ہے جس میں ضمانت بھی ہو سکتی ہے, جس میں صلح کی بھی گنجائش ہے, کیونکہ یہ ایک ایسا جرم نہیں ہے جو کہ معاشرے پوری سوسائٹی مجموعی طور پر اسے متاثر ہو. مگر ڈاکٹر صاحب میں یہ کہتی ہوں اس کا تو پورے معاشرے پر اثر پڑتا ہے, چاہے وہ قتل ایک کا ہو یا دو کا ہو یا دس کا ہو, یہ تو ہر دن ہو رہے ہیں قتل اس طرح کے, تو اسے قابل سزا جرم سائبر میں بھی کیوں نہیں بنایا گیا؟
دیکھیے سارا معاشرہ ہی ایسا ہے, قانون بھی ایسے ہی ہیں, قانون کو نافذ کرنے والے بھی ایسے ہی ہیں. اس قسم کی تبدیلی کوئی اور کوئی نہیں سوچ رہا کہ بیکورڈ علاقوں کو, جیسے علاقوں سے دو لڑکیوں کا تعلق تھا, کوئی ان کو اپنے ضروری حقوق ملیں گے یا حقوق ملیں گے, یہ ابھی پوسیبل نہیں ہے ہماری بیکورڈ سوسائٹی میں. اٹس اے بیکورڈ سوسائٹی.
تو ڈاکٹر صاحب یہ اسے پہلے کوہستان میں اسی نوعیت کا واقعہ ہوا تھا کہ ڈانس کر رہی تھیں تین لڑکیاں کسی تقریب میں شادی کی, تو ان کی ویڈیو لیک ہو گئی تو ان تین لڑکیوں کو بھی قتل کر دیا گیا. تو ہمیں یہ نہیں پتہ لگتا کہ گرفتار تو ہوئے ملزم, لیکن پھر کیا ہوا اس کے بعد؟
کچھ نہیں ہوتا, ان کو کچھ نہیں ہونا, رشتہ دار مقتول کے انہیں معاف کر دیں. یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اسی کیس کے سلسلے میں کہ مقتول کے رشتہ دار جو ہیں وہ معاف کر دیں گے, ان پہ پریشر بھی ہوتا ہے سوسائٹی کا, اور وہ خود بھی یہ سوچتے ہیں کہ اگر غلط کام کیا ان کی لڑکیوں نے تو اس کی سزا مل گئی ہے.
ڈاکٹر صاحب کم از کم یہ تو ایک مطلب ایک اجتماعی کوشش کی جا سکتی ہے, اور آپ کا کمیشن بھی کر سکتا ہے کہ اس طرح کی اصطلاحات کو میڈیا پہ زور دیا جائے, جو بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز ہیں, کہ وہ ان ٹرمز کو استعمال نہ کریں جب کسی لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. تو
دیکھیے ایک موو یہ چلی تھی کچھ دن پہلے, یہ کہا گیا تھا کہ قانون میں یہ تبدیلی کی جائے کہ قتل کے جو کیسز ہیں اس میں مقتول کے رشتہ داروں کو یہ اختیار دے دیا جائے کہ وہ معاف کر دے قاتل, کیونکہ یہ کیس پولیس کا ہے اور پروسیکیوٹر پولیس ہوتی ہے, پولیس نے کیس درج کیا ہوتا ہے, تو یہ اختیار پولیس کو ہے, یہ اختیار مقتول کے رشتہ داروں سے لے لیا جائے کہ وہ قاتل کو معاف کر سکے. لیکن اس پہ ابھی تک کوئی ایسی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی یہ سوچا جائے کہ قانون میں یہ تبدیلی ہو جائے.
بہت بہت شکریہ آپ کا. سمن یہ تھے پاکستان میں انسانی حقوق کے ممتاز رہنما ڈاکٹر مہدی حسن, جو بات کر رہے تھے وزیرستان کے ایک گاؤں میں دو لڑکیوں کے قتل پر.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی ایپ, جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
سمن پشاور سے سردار حسین بابک صاحب ہمارے ساتھ ہیں, جن کا تعلق عوامی نیشنل پارٹی سے یعنی ANP سے ہے. یہ اس کے صوبائی جنرل سیکرٹری ہیں اور صوبائی اسمبلی میں لیڈر ہیں. تو بات کرتے ہیں ان سے اس واقعے کے بارے میں, اور یہ کہ ان کی پارٹی جو کہ اس صوبے کی ایک اہم پارٹی ہے کیا موقف رکھتی ہے اس بارے میں. سامعین فون پر میرے ساتھ سردار حسین بابک صاحب موجود ہیں, تعارف میں آپ سے کروا چکی ہوں. بابک صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ وزیرستان کا واقعہ آپ کے علم میں ہے, جہاں فیس بک پر ایک پوسٹ کے باعث دو لڑکیوں کو قتل کر دیا گیا اور تیسری لاپتہ ہے. تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ وزیرستان جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں شامل ہے, اس سے پہلے بھی ایک واقعہ ہوا تھا کوہستان میں, تو کیا آپ کی پارٹی کا رد عمل ہے اس واقعے پہ, اور کچھ کیا کیا جا سکتا ہے ایسی چیزوں کو روکنے کے لیے؟
ظاہر ہے ایک انسان کی حیثیت سے پھر اگر دیکھا جائے یہ انسانیت کے ساتھ ظلم ہے, اس کی تو ہم نے پرزور مذمت کی ہے, اور یہ بڑی بدقسمتی سے اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں اس بیلٹ میں, جو کہ انتہائی اندوہناک اور انتہائی افسوسناک ہے. اس پہ بالکل ذمہ داری ہماری بنتی ہے کہ ضرور اس پہ افسوس کر لیں, اور افسوسناک واقعات بھی ہیں, لیکن تدارک کے حوالے سے بڑا ضروری ہے, بہت بڑا ضروری ہے. حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس طرح کے واقعات کو ڈسکریج کیا جائے, اور یہ جو ظالمانہ فعل ہے, دیکھیں یہ اگر دیکھا جائے انہی چیزوں کو غیرت کا مسئلہ بنا کے دیکھیں, غلطی تو غلطی ہوتی ہے, انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں, بچیوں سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں, بچوں سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن اگر دیکھا جائے تو پھر یہ ایک ڈبل سٹینڈرڈ جاتا ہے. یعنی جب بچے اس طرح کی غلطیاں کرتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں اس طرح کا برتاؤ نہیں کیا جاتا, لیکن بچیاں اگر خدا نخواستہ, ظاہر جس طرح میں نے ذکر کیا وہ بھی انسان ہیں, وہ بھی ہماری بچیاں ہی ہیں, اور ظاہر اگر ان کو سمجھ ہوتی تو اس طرح کے حرکات یا اس طرح کے اطوار جو ہیں وہ نہ اپناتے. تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ غلطی ہے, اور غلطی کا جو ازالہ ہے یا جو اصلاح ہے, بس بدقسمتی سے اس چیز کو غیرت کا مسئلہ بنا دیا گیا ہے, اور پھر یہی سمجھتے ہیں کہ اس کا ازالہ ہی یہی ہے کہ اس کو مار دیا جائے. ظاہر ہے تعلیم کی کمی ہے, شعور کی کمی ہے, انا جو ہے یا زد جو ہے ہمارے معاشرے میں یہاں بدقسمتی سے پیک پہ ہے. ایک دوسرے کو اس طرح موریدی الزام ٹھہرانا یا ایک دوسرے کو انسٹیگیٹ کرنا, یہ ساری ایسی وجوہات ہیں جو اس طرح کی واقعات کا سبب بنتے ہیں.
ظاہر ہے اس وقت تو آپ کی جماعت برسر اقتدار نہیں ہے خیبر پختونخوا میں, مگر اے این پی ایک عرصے تک مرکزی جماعت تھی اور حکومت تھی اس کی خیبر پختونخوا میں, تو کبھی آپ لوگوں نے کسی قانون سازی پہ صوبائی سطح پر غور کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ اے این پی بنیادی طور پر ایک روشن خیال جماعت ہے جس نے کبھی بھی انتہا پسند نظریات کا ساتھ نہیں دیا.
ایک تو یہ کہ قانون تو موجود ہے, اس کے لیے امپلیمنٹیشن ضروری رہتا ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ باوجود اس کے اس وقت ہم اپوزیشن میں ہیں تو بھی میں یہ اس میں حکومت کو موریدی الزام نہیں ٹھہرا سکتا. یہ ایک معاشرتی کمزوری ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں اور اس کے لیے ہم کام بھی کرتے ہیں کہ مسجدوں, حجروں, محلوں, اسی لیول پہ کونسلنگ کی ضرورت ہے, آگاہی کی ضرورت ہے, شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے, اور ان جیسی جو کمزوریاں ہم سمجھتے ہیں کہ ہیں, اس کی بحث و مباحثے کی ضرورت ہے, بہت زیادہ ضرورت ہے. یہاں پہ دیکھیں قانون بھی موجود ہے, سزائیں بھی ہوئی ہیں, لیکن بدقسمتی سے جس طرح میں نے ذکر کیا کہ جو تعلیم کی کمی ہے, جو شعور کی کمی ہے, جو انا پرستی اپنے عروج پہ ہے, یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست کی اپنی ذمہ داری ہے, حکومت کی اپنی ذمہ داری ہے, لیکن اس سے بڑھ کے زیادہ جو ذمہ داری ہے وہ سوسائٹی کی ہے, وہ ہمارے معاشرے کی ہے.
ابھی میری ڈاکٹر میری حسن صاحب سے بات ہو رہی تھی, انہوں نے یہ کہا کہ اس میں ملزم پکڑے بھی جاتے ہیں, جیسے اس کیس میں بھی گرفتاریاں ہوئی ہیں, لیکن اس میں ایک شیخ موجود ہے کہ آپس میں صلح کر لیں, تو یہ صلح کرنے والی بات ختم ہونی چاہیے.
نہیں, وہ بھی انتہا پسندی ہے نا. دیکھیں قانون کے دروازے تو میرے خیال میں کھلے رکھنے چاہیے. آپشنز جو ہے, دیکھیں جب ہم انصاف کی بات کرتے ہیں, جب ہم عدل کی بات کرتے ہیں, تو پھر ہم دروازے تو بند نہیں کریں گے نا. اگر ایک انسان ہے وہ مان لیتا ہے, ہمارے مذہب میں بھی ہے, اگر وہ مان لیتا ہے کہ اس نے غلطی کی ہے, اور میرے خیال میں یہ غلطی کون نہیں مانے گا پھر کرنے کے بعد, تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ انصاف کا تقاضا یہی ہوگا کہ صرف ایک ہی دروازہ ہو کہ عدل و انصاف کا وہ آپشن رکھنے چاہیے, لیکن یہ واقعات نہیں ہونی چاہیے. اب جب ہم اس بات پہ کرتے ہیں کہ واقعات نہیں ہونا چاہیے, تب ہی نہیں ہوگا جب ہم سب باشعور ہوں گے. دیکھیں ہم اپنے بچیوں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں, اور ہم اپنے بچوں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں, ہم کتنا ویٹیج اپنے بچیوں کو دیتے ہیں, یعنی اس چیز پہ زیادہ فوکس کرنا ہوگا, تو یہ مستقل طور پہ یہ مسئلہ جو ہے یہ ختم ہوگا. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی, بہت کم ایسے سوسائٹیز ہوں گی دنیا میں جس میں ان چیزوں پہ اتنے بڑے ایکسٹریم میں قتل عام ہوتا ہے, یا ان اشخاص یا بچوں بچیوں کے قتل ہوتے ہیں. دیکھا جائے تو یہ جو کمزوری ہے ہمارے ہاں, بہت زیادہ یہ کمزوری ہے, لوگوں نے اس چیز کو اپنی غیرت کا مسئلہ بنایا ہوا ہوتا ہے. تو جب معاشرہ اس طرح ہوتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح واقعات ہوتے رہیں گے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, سب کو, ریاست کو, حکومت کو, ایون ہر شعبے کے ساتھ تعلق رکھنے والے اسی سوسائٹی کے لوگوں کو کہ اس پہ کام ہمیں کرنا چاہیے تاکہ ہم اویئر ہوں, ہمیں آگاہی ہو, ہم میں شعور ہو, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مستقل طور پہ یہ مسئلہ جو ہے یہ حل ہو جائے گا.
تو جس شخص نے یہ ویڈیو پوسٹ کی اور اس نے اشتعال انگیزی کی, اس نے اکسایا اس کے لیے سزا کے لیے لڑکیوں کی, اس کو کوئی سزا ملے گی یا اس کو نہیں ملے گی؟
تو یہاں پہ موجود ہے کہ طرح کی ویڈیو لیکس کرنا یا بلیک میلنگ کی غرض سے اس طرح کا مواد شائع کرنا بالکل اس کی سزا یہاں پہ موجود ہے, اس کو سخت سے سخت سزا ملنی بھی چاہیے. اگر ہم سوچ لیں تو اسی کرائم میں بنیادی کردار تو اس بندے کا ہے جس نے یہ گھناؤنا جرم کیا ہے. اگر یہ نہ کرتے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا بڑا اقدام سامنے آ جاتا. تو یہاں پہ بالکل قانون موجود ہے اور اس کو اس قانون کے مطابق سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے. اور یہاں پہ اس طرح کے واقعات میں بہت سارے لوگوں کے سزائیں ہوئی بھی ہیں. اور یہ میں بھی میں آپ کو بتاؤں, فیڈ بیک آپ کو دوں کہ یہ جو سائبر میڈیا کا جو ایکٹ ہے یا جو جرم لوگ کرتے ہیں ان کو سزائیں ملتی ہیں, بہت سارے لوگوں کو سزائیں ملی ہیں. تو اس طرح کے واقعات لیک کرنا یا وہ کرنا بند ہو گیا, بہت کم ہو گیا, بہت ہی زیادہ کم ہو گیا.
اچھا, کمی آئی ہے اس میں؟
جی بالکل, اس میں کمی آئی ہے.
تو سر, یہ تھے اے این پی کے ایک عہدیدار جو سابق وزیر بھی رہ چکے ہیں, اس وقت صوبائی جنرل سیکرٹری ہیں اور صوبائی اسمبلی کے لیڈر ہیں, سردار حسین بابک صاحب. ہم اس بارے میں مزید گفتگو بھی آپ کو سنوائیں گے اپنے آئندہ پروگراموں میں. کوشش کریں گے اس پر زیادہ تفصیل کے ساتھ اور زیادہ کیسز کے حوالے سے ایک پوری راؤنڈ ٹیبل کی جا سکے. چلتے ہیں ایک پرومو کی طرف, پھر دوسرا موضوع.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. پتہ ہے facebook.com/VOA Urdu.
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں.
کیونکہ ابھی ہم بات کر رہے تھے قبائلی علاقے کی جو کہ اب خیبر پختونخوا کا حصہ ہے, تو ان علاقوں کے خیبر پختونخوا میں شمولیت کے 2 سال مکمل ہونے والے ہیں, لیکن اب بھی کچھ لوگ ان وعدوں کے پورا ہونے کے منتظر ہیں جو ان سے کیے گئے تھے. اس بارے میں سنتے ہیں عمر فاروق کی ایک رپورٹ.
ملک صلاح الدین کوکیخیل اپنے قبیلے کے سربراہ ہے. وہ آج ضلع خیبر کی تحصیل جمرود کے بازار میں لوگوں کے مسائل سن رہے ہیں. ملک صلاح الدین کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا میں شامل ہونے کے 2 سال بعد بھی انہیں اپنے علاقے میں کوئی بہتری دکھائی نہیں دے رہی. ان کی نظر میں پرانا نظام اس تبدیلی سے بہتر تھا.
یہی بات ہوئی تھی کہ ہم آپ کو پہلے ترقیاتی کام دیں گے, لیکن ترقیاتی کام کوئی نہیں ملے. اس کے اگینسٹ ہمیں کیا ملے کہ یار یہ ٹیکس ہے, یہ بجلی کا بل ہے, یہ دکانوں پر ٹیکس ہے, یہ ٹول پلازے ہیں, اور یہ جو بھی ان کو فائدہ ہے حکومت کو, وہ چیز ہم پر مسلط کر رہے ہیں.
مئی 2018 میں قبائلی اضلاع کو فاٹا اصلاحات کمیٹی کی سفارشات کی روشنی میں خیبر پختونخوا میں ضم کیا گیا تھا. دہشت گردی سے متاثرہ ان علاقوں میں ترقیاتی کام شروع کرنے کے حوالے سے این ایف سی ایوارڈ میں 3% اضافی رقم دینے کا بھی اعلان کیا گیا تھا. اس کے علاوہ تعلیم, صحت اور انفراسٹرکچر کو بہتر بنا کر سابق قبائلی علاقوں کو صوبہ خیبر پختونخوا کے دیگر اضلاع کے برابر لانے کا فیصلہ کیا گیا تھا. لیکن قبائلی علاقوں کا خصوصی درجہ ختم ہونے کے ساتھ ملک کے کئی بڑے تعلیمی اداروں نے یہاں کے طلبہ کے لیے خصوصی مراد بھی ختم کر دی.
کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو ہم نے جب ہم کی حمایت اس لیے کر لیا تھا کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو اپنے حقوق مل جائے. پہلے فاٹا کے جو اسٹوڈنٹس تھے اس کو تقریباً 5-6 ہزار روپے سالانہ اسکالرشپ ملتا تھا. چونکہ اس انضمام کی بدولت اور اس کی وجہ سے ہمارے اسٹوڈنٹس سے وہ اسکالرشپ بھی چھینا گیا.
خیبر پختونخوا سے باہر واقع تعلیمی اداروں کا نقطہ نظر ہے کہ قبائلی اضلاع کے نوجوانوں کے لیے تعلیمی سہولتوں کی فراہمی اب صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے. قبائلی ضلع خیبر سے تعلق رکھنے والے صحافی ساجد علی کوکیخیل کا کہنا ہے کہ انگریز دور سے چلی آ رہی مراعات ختم ہونے سے اب وہ لوگ بھی انضمام سے ناخوش نظر آتے ہیں جنہوں نے اس کے حق میں جدوجہد کی تھی.
قبائلی مشورے تو ان کو مراد دی جاتی تھی, یہاں پر جو حتیٰ کہ جو صحافی تھے ان کو بھی مراد ملتے تھے, لیکن ابھی وہ نہیں مل رہے تو وہ بدزن ہو چکے ہیں.
دوسری جانب سماجی کارکنوں کا کہنا ہے کہ قبائلی عوام کے لیے اپنی آواز مقتدر حلقوں تک پہنچانا پہلے کی نسبت آسان ہو گیا ہے.
فائدہ اگر ہم دیکھیں تو اتنا تو نہیں ملا جتنے کی ہم امید کر رہے تھے, لیکن ہاں یہ ہو چکا ہے کہ ہمیں جو ہے اپنے آئینی اور قانونی حقوق کی جو جنگ لڑنے کے لیے جو ہے ہمیں وہ ایک راہ ملی ہے, جس سے ہم اور دوسرے کے علاوہ ہمیں صوبائی جو ہماری پارلیمنٹ جو ہے اسمبلی ہے اس میں ہمیں نمائندگی ملی ہے. تو میرے خیال میں یہ ہمارے لیے بہت خوش آئین بات ہے, کیونکہ 60-70 سال سے ہمارے نمائندے ہی نہیں تھے.
قبائلی اضلاع کو صوبے میں انضمام کے بعد ملک کے دیگر حصوں کے برابر آئینی حیثیت تو ملی ہے, لیکن قبائلیوں کو شکایت ہے کہ انہیں اب تک ضروری وسائل اور حقوق کا وہ تحفظ نہیں ملا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا. عمر فاروق, وائس آف امریکہ, جمروت.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی ایپ, جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
سمین, پاکستان, روس, چین اور ایران نے افغانستان میں قیام امن کی کوششوں کو تیز کرنے اور بین الاقوام مذاکرات جلد از جلد شروع کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے. چاروں ملکوں کے افغانستان سے متعلق خصوصی نمائندوں نے کل ویڈیو کانفرنس پہ منعقد اجلاس میں افغانستان میں ایک جامع جنگ بندی کا مطالبہ بھی کیا ہے. چاروں ملکوں کا یہ مشترکہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب حال ہی میں افغانستان کے حریف سیاسی رہنماؤں افغان صدر اشرف غنی اور عبداللہ عبداللہ کے درمیان شرکت اقتدار کا ایک معاہدہ طے پا گیا ہے. ہمارے ساتھ اس وقت دو انالسٹ موجود ہیں, ڈاکٹر حسین یاسا جو ہیں آپ کے جانے پہچانے تجزیہ کار ہیں, ہمارے پروگراموں میں آتے ہیں, افغان امور کے ماہر ہیں, اور ڈاکٹر قمر آغا صاحب, ان کا تعلق ہندوستان ٹائمز سے ہے اور یہ بہت ہی ایک پرومیننٹ جرنلسٹ اور انالسٹ ہیں. تو میں پہلے ڈاکٹر یاسا آپ سے بات شروع کرنا چاہوں گی. مجھے آپ یہ بتائیے کہ ابھی ابھی ایک مفاہمت بھی ہوئی ہے افغانستان میں, تو اس وقت کیا کوئی بہتر امید پیدا ہوئی ہے افغانستان میں قیام امن کی کوششوں کے لیے؟
تھوڑی بہت امیدیں تو ہیں ہمیں کہ انشاءاللہ شاید کچھ بہتری کی صورتحال سامنے آئے, لیکن بہر صورت جو اصلی چیلنج ہے وہ سیکیورٹی کے حوالے سے, جو کہ اسپیشلی ایک مہینے کے دوران جو طالبان نے کچھ زیادہ ہی جو اٹیکس ہیں ان کو بہت ہی زیادہ تیز کر دیا ہے, تو وہ تشویش ہے, وہ تو اپنی جگہ پہ ہے. بہر صورت ڈاکٹر عبداللہ صاحب اور ڈاکٹر غنی صاحب کی جو مفاہمت ہے وہ حد اقل اس طرف سے, یعنی کابل سے ان کو اچھا موقع ملے گا کہ ایک مفاہمت کی فضا میں وہ طالبان سے مذاکرات کی اچھی تیاری کرے اور ایک اچھا ڈیلیگیشن بنائے جو اصولی طور پر اور ترکیبی لحاظ سے اور طالبان کے مقابلے میں جمہوری افغانستان کی اچھی نمائندگی کر سکے.
تو قمر آغا صاحب, اب میں آپ سے یہی بات پوچھوں گی کہ کیا آپ کو امید نظر آتی ہے اس وقت افغانستان میں قیام امن کی؟
دیکھیے, مجھے بہت امید نظر نہیں آتی. ایک تو جیسا ابھی ڈاکٹر یاسر نے بتایا کہ لگاتار اٹیکس ہو رہے ہیں طالبان کی طرف سے بھی اور داعش کی طرف سے بھی. غور طلب بات یہ ہے کہ افغان یا طالبان لیڈرشپ جو ہے, ملا برادر اور کچھ اور لوگ ان کے ساتھ جو ہے, وہ بھلے چاہتے ہوں کہ امن شانتی افغانستان میں اسٹیبلش ہو جائے, لیکن باقی لوگوں کی وہ اس طرح نہیں نظر آتی ان کی رائے. دوسری بات یہ کہ طالبان جو ہے یہ ایک گروپ تو ہے نہیں, اس میں بہت سے گروپ ہیں. ایک گروپ بات کرتا ہے تو دوسرا گروپ لڑائی کرنے لگتا ہے. ان کے پاس اسلحے ہیں, کوئی ابھی تک بات چیت اس پہ تو ہوئی نہیں کہ یہ سیز فائر ہو اور پھر اسلحہ سرنڈر کریں. جو اسٹیبلش پروسیجر ہے دنیا کا پیس ٹاکس کا, وہ یہاں نظر نہیں آ رہا ہے. اب انہیں نے گورنمنٹ کے اوپر چھوڑ دیا ہے, امیرکنس نے. گورنمنٹ کے اندر بہت ریلکٹنٹ ہے گورنمنٹ تو بات چیت کرنے کے لیے, کہ جو افغان کہہ رہے ہیں کہ 5,000 پرزنرز کو ریلیز کیجیے, اس کے مطلب یہ ہے کہ 5,000 طالبان جو کہ بیٹل ہارڈن ہے, اس میں بہت سے بڑے آپریشنز میں رہے ہیں, تو آپ ان کی تعداد بڑھ جاتی ہے, تو اور بڑا چیلنج افغانستان گورنمنٹ کے لیے ہو جائے گا. تو اس طرح کی بہت سی, پھر اس کے بعد یہ بھی ہے کہ نہ تو انہیں نے ابھی تک کہا ہے کہ وہ ڈیموکریسی مانیں گے یا کانسٹیٹیوشن پہ افغانستان کے ان کا یقین ہے. وہ ابھی بھی اس گورنمنٹ کو पपेट गवर्नमेंट कहते हैं अमेरिकन के अमेरिका की पपेट रिजीम है यहाँ के ऊपर। ये डील अमेरिका और तालिबान के बीच में तो हो गई लेकिन आगे नहीं बढ़ती भी नजर आ रही। उसके लिए जो मैकेनिज्म बनाया गया है वो मैकेनिज्म हालांकि कुछ उम्मीद लगने लगी है, खासतौर से अब्दुल्ला और प्रेसिडेंट गनी की जो रिकंसिलिएशन हुआ है, दोनों मिलके जो नई हुकूमत बना रहे हैं और उसके बाद बातचीत के लिए भी उन्होंने कमिटमेंट दिया है, तो मैं समझता हूँ वो आने वाला वक्त बताएगा, अभी जल्दी होगा कहना।
बेशक उनमें मफाहमत का मुआहदा हुआ है लेकिन उससे दो दिन पहले ही सदर अशरफ गनी ने बात की थी, अब उन्होंने अफगान फौजों को हुक्म दिया था कि तालिबान पर हमले शुरू करने के लिए, जबकि उससे पहले के जो दो हमले थे उनमें तालिबान ने जिम्मेदारी का ना तो दावा किया था, एक हमले के लिए दाइश ने जिम्मेदारी का दावा किया था। तो यासर साहब आप बताइए मुझे कि इससे तो यही जाहिर होता है ना कि खुद अफगानिस्तान में जो गवर्नमेंट है वो भी इसमें कोई संजीदा नहीं है कि मुज़ाकरात में शामिल हो।
मेरा ख्याल है कि ये तासुर इस हद तक दुरुस्त नहीं है, बहरसूरत दोनों तरफ के अपने अपने मुलाहिज़ात हैं, लेकिन आप अगर देखें वो जो काबुल में पिछले हफ्ते जो मैटरनिटी क्लिनिक पे जो हमला हुआ था, हो सकता है कि उसको तालिबान ने उसकी जिम्मेदारी कबूल न की हो, लेकिन इस एक महीने के दौरान बड़ी तादाद में जो है वो दोनों तरफ से उनके फौजियों को और सिविलियंस को बहुत ही भारी नुकसान उठाना पड़ा है। खुसूसन तालिबान की तरफ से शमाली इलाकों में उनके 3-4 प्रोविंसेस में बहुत ताबड़तोड़ हमले हुए और इवन उन इलाकों पे जहां पे एक भी हुकूमती इंस्टीट्यूशन नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि उनकी जो नियत है वो शुरू दिन से ही दुरुस्त मालूम नहीं होती, इसमें कोई शक नहीं है। उनकी जो अदबियात है गुफ्तगू की, अगर आप उस पर थोड़ा सा गौर करें तो आपको पता चलेगा कि अभी भी उनमें कोई लचक दिखाई नहीं दे रहा है। जैसा कि आपके माजिज मेहमान ने भी फरमाया, सारी दुनिया में जो आप पीस प्रोसेस को अगर आप थोड़ा सा मुतालिया करें तो उसमें कई एक चीजें मुश्तरक होती हैं। पहली बात यह है कि दोनों तरफ पूरी सदाकत के साथ इस बात पर मुत्तफिक हो कि हमें जंग नहीं करना है, हमें सुलह करना है और आपसी मामला जो है वो अमन तरीके से हल करना है। लेकिन ये जो तालिबान है ये हाजिर ही नहीं है जंग बंदी के लिए। तो अब जो है अफगान हुकूमत को हम इस लिहाज से मलामत नहीं कर सकते कि आपने क्यों ऐलान किया, क्योंकि 400 से ऊपर कैजुअलिटीज हुए सिर्फ एक माह में।
कमर आगा साहब, जाहिर है कि अगर तालिबान आज तक जो कि आप लोगों ने कहा कि जो कुछ उनकी सरगर्मियां हैं उसे वो तायब नहीं हुए और उनको एक अपर हैंड हासिल है क्योंकि अफगानिस्तान के बेशतर इलाके पर उनका कंट्रोल है, तो फिर क्या सूरत होगी मफाहमत की अफगानिस्तान में, क्या हल निकलेगा वहाँ का सियासी?
बातचीत ही एक मसले का हल है और दूसरा कोई हल नहीं है वहाँ। बातचीत होनी चाहिए और बातचीत जरूर हो, बातचीत का दौर भी शुरू हो चुका है, एक राउंड हो चुका है, अमेरिका ने अपना शुरुआत कर दी है, लेकिन ये है कि ये आगे कैसे बढ़े। गवर्नमेंट की भी अपने सामने दुश्वारियां हैं, गवर्नमेंट कैसे उनसे बात करे। वो कहते हैं कि आप 5,000 प्रिजनर्स को पहले रिलीज कीजिए, छोड़िए, उसके बाद फिर हम आपसे बात करेंगे। दूसरी तरफ ये भी है कि गवर्नमेंट इलेक्टेड है, बड़ी तादाद में लोग अफगानिस्तान में खासतौर से पश्तून भी अब नहीं चाहते कि तालिबान वहां पे वापस आ गए। 50% के करीब औरतों की पॉपुलेशन है, उसमें ज्यादातर औरतें 90% औरतें ऐसी होंगी जिनसे बात कीजिए वो कहती हैं कि तालिबान की हुकूमत दोबारा से ना आए तो बेहतर है। तो इन हालात में गवर्नमेंट के भी कुछ कमिटमेंट है। फिर उसके अलावा वहां पे दूसरी माइनॉरिटीज हैं, एथनिक माइनॉरिटीज, ताजिक, उज़्बेक, हज़ारा और बाकी सब, ये सब भी बहुत खिलाफ है। देखिए ना, एक चीज है, अभी तक अफगान गवर्नमेंट का कमांड स्ट्रक्चर सब कुछ होने के बाद हजारों 50,000 से भी ज्यादा इनके लोग मरे हैं, अभी तक मौजूद हैं और ये रहेगा। मैं समझता हूँ कि और प्रेशर तालिबान के ऊपर डालना पड़ेगा और ये तालिबान के ऊपर प्रेशर अगर कहीं से आ सकता है तो वो सिर्फ अमेरिका से आ सकता है, न रशिया न चाइना, इन ये दोनों देशों का लीवरेज बहुत कम है। अमेरिकन को चाहिए कि और प्रेशर उनके ऊपर डालें कि बातचीत करें। दूसरी चीज, एक चीज और भी है, चलिए तालिबान का एक धड़ा अगर मान भी लेते हैं हम, रख देता है, फिर अब पीस तो फिर भी नहीं आएगी। दाइश था, दाइश के अंदर भी ज्यादातर लोग जो है वो तालिबान के हैं, जो इनसे खुश नहीं थे, बहुत एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट था, उसने उधर जाके उनको सपोर्ट कर लिया और ये दाइश جو ہے یہ بھی ایک بڑی خطرناک گروپ ہے، ان کے پاس بھی کافی ویپن ہے، ان کے پاس بھی کافی پیسہ ہے، دولت ہے، سب چیز ان کو اکٹھا ہو رہی ہے. تو یہ بڑا بہت ہی مشکل کام ہے، شروعات ہوئی ہے، میں کہہ رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں اچھی شروعات ہے. ایک چیز اور یہ بھی ہے کہ امریکن ٹروپس کے وڈراول کے بعد پھر جہاد کا کی جو اپیل ہے وہ کافی کم ہو جائے گی. ابھی بہت سے افغان جوائن کر لیتے ہیں جہاد یہ سوچ کے کہ فارن ٹروپس ان کے زمین پہ ہے، اور افغان جو ہے بہت فائرسلی انڈیپینڈنٹ قوم ہے، وہ کبھی پسند نہیں کرتی باہر کے لوگوں کا امریکن یا فارن ٹروپس کے وڈراول کے بعد پورے ٹروپ پر، میں سمجھتا ہوں جو اگلے سال تک جیسا کہ کمٹمنٹ ہے وڈراول کے بعد، ان کو ریکروٹمنٹ میں بھی دقت آئے گی افغانس کو، وہ کمی ہو جائے گی، بہت سے لوگ نہیں جوائن کریں گے.
بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر حسین یاسا اور قمر آغا صاحب پروگرام میں آنے کا اور ہمارے سننے والوں سے بات کرنے کا.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے facebook.com/VOA Urdu.
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں.
ہماری ساتھی نفیسہ ہود بھائی نے کرونا وائرس اور مشرق وسطی میں اس کے اثرات کے بارے میں ایک جامع رپورٹ تیار کی ہے. تو لیجیے وہ رپورٹ سنتے ہیں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. اس وقت ہم ایک خصوصی پروگرام کر رہے ہیں کہ کرونا وائرس میں دنیا کا کاروبار بند ہونے کی وجہ سے تیل کی مانگ کس حد تک گھٹ گئی ہے، اور اس کا مشرق وسطی کے تیل پیدا کرنے والے ممالک کی معیشتوں اور سرگرمیوں پر کیا اثر پڑا ہے. اس پروگرام میں ہم ایران چلیں گے جہاں سے پروفیسر راشد نقوی ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ترکی سے ہوں گے ٹی آر ٹی کے نمائندہ اور پروفیسر انکرا میں ڈاکٹر فرقان حمید، جبکہ واشنگٹن ڈی سی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ میں محقق ڈاکٹر زبیر اقبال. تو ہم سب سے پہلے ایران چلتے ہیں جہاں سے ڈاکٹر راشد نقوی نے ہمیں جوائن کیا ہے.
پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے یہ تیل کی پیداوار بری طرح سے متاثر ہوئی. یہ جو اوپیک کے ممالک ہیں وہاں ہم نے سنا کہ قیمتیں بہت زیادہ گر گئیں کووڈ 19 کیوں تیل کی پیداوار کو کیسے اس نے متاثر کیا ہے؟
تو آئل کے عنوان سے ہم اگر دیکھیں تو دیکھیں مڈل ایسٹ کے اندر تو سعودی عرب بلکہ دنیا میں سب سے زیادہ اس وقت پر ڈے جس کی پروڈکشن ہے وہ یقیناً سعودی عرب ہے. جو جتنی جس کی پروڈکشن زیادہ ہوگی، جس کی ایکسپورٹ جتنی زیادہ ہوگی، اس کا نقصان بھی اس کو زیادہ ہوگا. اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ مڈل ایسٹ کے اندر سب سے زیادہ تو لاس اگر جو ہو رہا ہے تو وہ اپنے ان آئل پروڈکشن پہ، چونکہ سب سے زیادہ انحصار سعودی عرب کا ہے اور سب سے زیادہ دنیا میں پروڈکشن بھی ان کی ہے، تو یقیناً ان کے اقتصاد اور ان کے بجٹ پہ اس کے انتہائی منفی اثرات مرتب ہو رہے ہوں گے. اور باقی ممالک بھی جہاں جہاں کہیں پہ بھی جن جن ممالک کی جو اکانومی ہے وہ آئل بیسڈ ہے تو اس کو یقیناً اس کے اثرات ہو رہے ہوں گے، کیونکہ آئل کی قیمتیں جو ایک دم اس میں فال آیا ہے اور اس نے پورے اوپیک کو، پھر اوپیک پلس کا جو اجلاس ہوا ہے اور اس میں جو پروڈکشن کی کمی کی باتیں ہوئی ہیں اور 10 ملین کے قریب پر ڈے بیرل کی کمی کی بات بھی ہوئی ہے، تو اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ آئل بیس کنٹریز اس وقت شدید اقتصادی بحران میں ہیں. اور یقیناً ایران بھی ان ممالک میں شامل ہے، لیکن ایران کو تھوڑا سا اس سے الگ اس لیے کیا جا سکتا ہے کہ ایک تو ایران کی آئل پروڈکشن جو ہے میکسیمم جو ہے پچھلے سالوں میں 2 ملین بیرل پر ڈے سے زیادہ جو ہے وہ نہیں رہی ہے، اور اب بھی اس کو 1.8 یا 1.9 کی اجازت ہے جو خود اوپیک کی طرف سے جو پابندیاں لگائی گئیں. لیکن اس کے ساتھ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایران تو اپنے سینکشنز کی وجہ سے پہلے ہی پرابلم کا شکار ہے، یعنی آئل پروڈکشن کے کمی یا زیادہ ہونے سے ان کی اقتصاد پہ کوئی اس طرح ڈائریکٹ فوری اثرات نہیں ہونے والے، چونکہ یہ پہلے سے ہی، چونکہ یہاں کے جو سپریم لیڈر ہیں وہ تو عرصے سے فری آئل اکانومی کی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنی اقتصاد کو جو ہے وہ تیل کی پروڈکشن اور تیل کی ایکسپورٹ سے علیحدہ کر لینا چاہیے، اور ظاہر ہے پچھلے 8-10 سالوں سے اس پہ کام ہو رہا ہے. اس میں کوئی، میں سمجھتا ہوں کہ 40-50% تک جو ہے وہ کامیابی بھی انہیں ملی، اور ان کا انحصار جو ہے وہ تیل کی جو ایکسپورٹ ہے اس پہ کم ہوا ہے.
ڈاکٹر زبیر اقبال، ایک معاشیات کے ماہر کی حیثیت سے آپ سننے والوں کو بتا سکتے ہیں کہ جب تیل کی قیمت اتنی گھٹ گئی تو امریکہ میں بہت زیادہ تشویش پائی گئی. آپ اکلے مین کو سمجھا سکتے ہیں کہ تیل کی قیمتیں کم ہونا اتنا تشویش کا باعث کیوں تھا؟
دیکھیے اس کی دو بیسک وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ یاد رہے کہ جو تیل کی قیمت کم ہوئی اس کی بیسک وجہ صرف یہی نہیں کہ تھی سپلائی کم ہو گئی بلکہ ڈیمانڈ بھی بہت زیادہ گری. ڈیمانڈ انفیکٹ پہلے گری اس کے بعد سپلائی گری اور سپلائی گرنے میں کافی وقت لگا اس لیے قیمتیں اس کی کم ہو گئیں. اب جو قیمتیں کم ہوئی ہیں اس کی وجہ سے ایکسپیکٹیشن یہ کی جاتی تھی کہ چونکہ قیمتیں کم ہوں گی اس لیے ڈیمانڈ بڑھے گی اور دوبارہ اکانومی پہ اس کا اچھا اثر پڑے گا. لیکن ایسا نہیں ہوا. وہ اس لیے کہ جو ملک کے اندر اور گلوبلی جو ڈیمانڈ ہے وہ اتنی زیادہ گر چکی ہے کہ آئل کی قیمت گرنے کے باوجود ڈیمانڈ میں اضافہ نہیں. جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امریکہ میں بھی جو آئل پروڈکشن ہے, دیکھیں امریکہ اس کو دنیا کا سب سے بڑا پروڈیوسر ہے, اس کے اندر بھی جو پروڈکشن ہے وہ کوئی 15-18% کم ہو گئی اور اس کی وجہ سے بینکرپسیز بڑھ گئی ہیں. اس کی وجہ سے جو دوسرے انسٹیٹیوشنز پہ یا سیکٹرز کے اوپر پازیٹیو اثر ہوتا تھا وہ نہیں ہوا. تو اب اکنامک کنڈیشن خراب ہے اس لیے ریکوری جو ہے اس کو دیکھنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. یہ درست ہے کہ قیمتیں کچھ مارکیٹ میں آج ایسے ایک ہفتے پہلے سے بڑھی ہیں. آج فار ایگزامپل جو ویسٹ ٹیکسس کی قیمت تھی وہ بڑھ کے 32-33 ڈالر پر بیرل پہنچ گئی تھی. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی قیمتیں اتنی کم ہیں کہ اس کی وجہ سے جو آئل مارکیٹ کے جو پروڈیوسرز ہیں اسپیشلی شیل پروڈیوسر جو ہیں ان کی پروفیٹیبلٹی بہت گر گئی.
جی ہاں, کیونکہ دنیا بھر میں ظاہر ہے COVID-19 اتنا رج بس گیا ہے کہ ابھی تک آمد و رفت شروع نہیں ہو رہی ہے. لیکن یہ بتائیں کہ ایک ایسا وقت آیا تھا کچھ 2 مہینے پہلے جب کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی آئل سٹور کرنے کی, لیکن پھر امریکہ نے اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہم اپنی اسٹوریج فیسلٹیز استعمال کریں گے. کیا ایسا ہو رہا ہے ابھی؟
دیکھیے وہ ایک بڑا ٹیمپرری سا معاملہ تھا. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس قسم کے ایونٹس پہلے بھی ہو چکے ہیں ہسٹوریکلی. ہوتا یہ ہے کہ آپ فارورڈ مارکیٹ میں اپنی کمٹمنٹس دیتے ہیں اور آپ پرچیز کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, لیکن اگر سڈنلی ڈیمانڈ گر جاتی ہے تو پھر اس کی وجہ سے اگر آپ کے ریزرور جو ہیں وہ پہلے ہی فل ہو چکے ہیں تو پھر آپ کے پاس کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ آپ جو نیا آئل آ رہا ہے اس کو اسٹور کر سکے. ایسی کنڈیشن میں یقیناً جو سپلائی بہت بڑھ جاتی ہے ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے. ایسی کنڈیشن میں یقیناً آپ کو قیمت کم کرنا پڑتا ہے. انفیکٹ جیسے کہ ہوا تھا نیگیٹو قیمت ٹیمپرریلی اسپیکنگ, لیکن اس کی وجوہات جو ہیں وہ سپلائی اور ڈیمانڈ مس میچ کی وجہ سے ہوتی ہیں, وہ انفیکٹ فنڈامینٹل ایشوز نہیں ہوتے. ان ادر ورڈز کہ وہ اسٹرکچر پرابلم نہیں ہوتی, وہ ایک ٹیمپرری اسپیکولیٹو پرابلم ہوتی ہے جس کو سالو کرنے کے لیے قیمتیں گرتی ہیں. اور پھر ایسی کنڈیشن میں لوگ جو مارکیٹ میں کچھ ایسے پارٹ آ جاتے ہیں لوگ جو اس کو خریدنے کے لیے تیار ہوتے ہیں, پھر وہ انفیکٹ نیگیٹو پرائسز پہ خریدتے ہیں اور فائدہ اٹھاتے ہیں. تو یہ تو ہے, لیکن جہاں تک ریزرو کیپیسٹی کی بات ہے وہ یقیناً بڑھی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ گلوبل پروڈکشن کم ہوئی. ریزرو کیپیسٹی اٹ سیلف جو اگر آپ اس کو فزیکلی دیکھیے تو اس میں کوئی انکریز نہیں ہوا, لیکن چونکہ پروڈکشن کم ہو گئی ہے اس لیے ریزرو کیپیسٹی بہت ہے. فار ایگزامپل نارتھ سی میں اور اسی طریقے سے امریکہ کے اندر اور دوسرے ممالک میں اور ایشیا میں پیسیفک میں بڑی حد تک بڑے بڑے جو ٹینکرز ہیں ان میں آئل کو اسٹاک کر کے رکھا گیا ہوا ہے ان اینٹیسپیشن کہ نہیں جب نئی ڈیمانڈ آئے گی تو ان کو بیچنے کے لیے ان کے پاس کیپیسٹی ہوگی.
جی, ڈاکٹر راشد بھی سن رہے ہیں کہ سعودی عرب بری طرح سے متاثر ہوا ہے. ایران میں بیٹھے ہوئے آپ نے کیا دیکھا ہے کہ سعودی عرب میں اس کا براہ راست کیا اثر پڑا ہے؟
سعودی عرب اور ایران کے درمیان ایک کشیدگی ہے اور دونوں کے درمیان مختلف فیلڈز میں موازنے اور کمپیریزن جاری رہتے ہیں. تو یقیناً ایران میں جو تبصرے سامنے آئے ہیں وہ سعودی عرب کے عنوان سے اس لحاظ سے بھی خصوصی طور پہ سعودی عرب کا ذکر آتا ہے جب بھی سعودیہ کو کسی عنوان سے بھی کوئی نقصان پہنچتا ہے یا اس کے کوئی اقتصادی اس کو کوئی دھچکا لگتا ہے, کیونکہ یمن کے عنوان سے یہاں پہ ایران کے اندر اور ایرانی حکومت اور ایرانی عوام کے اندر یمن کے عنوان سے ایک بہت ہمدردی کا جذبہ ہے. یمن کے جو وہاں کے انصار اللہ اور اس طرح کی جو تنظیمیں وہاں پہ موجود ہیں, تو اس لحاظ سے اگر دیکھیں تو فوری خبریں جو ہیں سعودی عرب کی یہاں پہ بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو رہی ہیں, تو اس کو جو نقصان پہنچ رہا ہے اس کے اثرات کو پھر سعودی عرب کی پالیسیوں کے عنوان سے بھی دیکھا جاتا ہے کہ جب وہ اقتصادی لحاظ سے کمزور ہوگا تو یقیناً یمن کے عنوان سے, شام کے عنوان سے, عراق کے عنوان سے اس کی جو پالیسیز ہیں, اور جو ایران کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ بہت سارے ایسے انتہا پسند اور ٹیررسٹ گروپ ہیں کہ جو شام کے اندر یا عراق کے اندر یا حتی حملے کی صورت میں یمن پہ ہیں, تو ان کو چونکہ سعودیہ سپورٹ کرتا ہے تو اس طرح کی کوئی بھی خبر ہو وہ بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوتی ہے یہاں پہ. تو یہ تیل کے عنوان سے بھی اس تناظر میں دیکھا جاتا ہے کہ ایک تو یمن کے جو ڈرون طیارے ان کی آئل تنصیبات پہ گری تھی, تو ان ڈرون طیاروں کی وجہ سے بھی ایک اچھا خاصا ایک بڑا لاس ہوا تھا سعودی عرب کو, اور اس کے بعد پھر قیمتوں میں کمی آنے سے. تو یہاں پہ ایک بحث تو ہے کہ ہم تو پہلے سے ہی سینکشنز کے شکار ہیں, لیکن وہ سعودی عرب کے جس کو ہر طرح کی سہولیات ہیں تو خدا نے ان سے ایک انتقام لیا ہے, چاہے وہ کرونا کی صورت پہ ہے یا پروڈکشن کی جو ہے وہ ڈیمانڈ کی کمی کی وجہ سے جو پرائسز میں کمی آئی ہے اور اس کا جو اقتصادی نقصان ہوا ہے.
یہ بڑی دلچسپ آپ نے بات کی. ہمیں اس وقت ڈاکٹر فرقان حمید نے جوائن کیا ہے, یہ ٹرکی میں ہوتے ہیں, یہ ٹی آر ٹی کے نمائندہ ہیں اور پڑھاتے بھی ہیں. ڈاکٹر فرقان آپ کو بھی خوش آمدید.
شکریہ بہت بہت.
تو اس وقت جو بات ہو رہی ہے اور ڈاکٹر راشد نقوی ایران میں ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عربیہ کے ساتھ ایک طرح سے انتقام ہوا ہے کہ وہ جس طرح سے حملے کر رہے تھے تو اب ان کی تیل کی تنصیبات پر حملے ہوئے ہیں اور وہ تیل یوز نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ پوری دنیا میں طلب گر گئی ہے. لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ایران پہ بھی نقطہ چینی ہوئی ہے اس تیل کی تناظر میں. آپ بتائیے کہ ایران کی کارروائیاں کس حد تک گھٹ گئی ہیں تیل کی اور کرونا وائرس کی وجہ سے؟
ایکچولی دیکھا جائے ایران کو پہلے مشکلات کا کرنا پڑتا جب ایران پہ پابندی عائد ہوئی تھی, لیکن اس کے بعد جو ہے دنیا میں جب پٹرول کی قیمتیں جو تیل کی قیمتیں کم ہوئی تو ایران کو ویسے مشکلات میں مزید مشکلات میں گھر گیا. اب کرونا کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ حالات کا اتنا مشکل کھٹے حالات میں سامنا کرنا پڑا ہے کہ اس کے لیے جو ہے زندگی کے اور معاملہ جو ہے وہ نپٹانے جو ہے وہ بھی مشکل ہو رہے تھے. اس لیے اسی دوران جو ہے لوگوں نے ریئیکشن بھی پیش کیا, لوگوں نے جو ہے اس کے خلاف وہ نعرے بازی بھی کی. پہلی دفعہ ایران میں ہوا تھا کہ پٹرول تیل کے خلاف تیل جو ہے وہ اتنا وہ ان کے لیے لینا جو ہے, حالانکہ دنیا بھر میں قیمتیں کم ہو رہی تھی لیکن ایران میں جو ہے اس کی قیمتیں بڑھتی چلی جا رہی تھی, اسی وجہ سے پروٹیسٹ بھی ہوتا رہے. اب یہ کہ ایران کے لیے اس سے مشکل ہو رہا ہے کہ ایران کو کرونا کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے, ایران کو اپنے شام کے ساتھ مختلف فوجی محاذ میں بھی جو اپنا خرچہ ورچہ جو ہے دینا پڑا ہے, تو ایران کو ابھی نکل نہیں پا رہا نہ امریکہ کی وجہ سے پابندیوں کی وجہ سے اسی طرح پھنسا ہوا ہے. مزید جو ہے مجھے یہ نہیں نظر آتا کہ ایران جو ہے آئندہ ایک دو سال کے اندر مشکلات سے نکل جائے.
ڈاکٹر زبیر اقبال, کیونکہ آپ مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ میں محقق ہیں, اس وقت بتایا جا رہا ہے باوجود اس کے کہ کرونا وائرس سے یہ مشرق وسطی متاثر ہے لیکن شام ہو, لیبیا, یمن, ان میں ابھی تک پراکسی وارز جاری ہیں. لیبیا میں ملیشیاز اپنے جنگجوؤں کو اسلحہ دے رہے ہیں. ترکی نے کردوں کو پانی دینے سے جو ہے روک دیا ہے. یہ بتائیے کرونا وائرس نے وہاں کی جو سرگرمیاں ہیں اس پر اتنا زیادہ اثر کیوں نہیں ڈالا ہے؟
دیکھیے اس میں وقت لگے گا. اس کے یہ جب پالیسیز ایک دفعہ شروع ہو جاتی ہیں تو ان کو آسانی سے روکنا مشکل ہوتا ہے, ان میں وقت لگتا ہے اور یہ گریجولی یہ ٹون ڈاؤن ہوتی ہیں. ایک تو بات یہ ہوتی ہے, دوسری بات یہ ہو جاتی ہے کہ تمام ملک یہ دوسرے ملکوں کی کنڈیشن کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس حد تک ان کی کنڈیشنز اور ان کی اکنامک اسٹرینتھ کمزور ہو گئی ہے ریلیٹیولی اسپیکنگ, جس کی بیسس پر وہ نیگوسیشنز کر کے اپنے آبجیکٹو حاصل کر سکتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا کہ سعودی عربیہ نے یونیلیٹرل سیز فائر اناؤنس کر دی تھی یمن میں, کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس کی جو کیپیسٹی ہے کنٹینیو جنگ کی وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے اور مشکل ہوتی جا رہی ہے, تو وہ اس کو کمپرومائز کرنے کے لیے تیار تھے اور انہوں نے یونیلیٹرل بیسس پہ خاص طور پہ رمضان کے دنوں میں اٹیکس کو بند کرنے کی ارادہ کیا اور اب وہ نیگوسیشن کرنے کے لیے تیار ہے. بات یہ آ جاتی ہے کہ آیا دوسرے ممالک اس قسم کے نیگوسیشن کے لیے تیار ہوں گے نہیں ہوں گے. جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں تک سیریا کا معاملہ آ جاتا ہے, سیریا اس کے اندر جو انٹرنل کانفلکٹ ہے اس کی وجہ سے جو ترکی کے ساتھ اس کا کانفلکٹ پیدا ہو جاتا ہے وہ ویسے ہی قائم ہے چونکہ وہ ایک لو لیول ڈومیسٹک انسرجنسی ہے جس میں ایکسٹرنل فورسز اور ان کے ریسورسز اتنی ایکٹیولی استعمال نہیں ہو رہے جتنے کے ہوتے تھے, لیکن ان کو فنڈنگ ابھی بھی مل رہی ہے جس کی وجہ سے یہ جنگیں چلتی رہیں گی, یہ کانفلکٹس چلتے رہیں گے. یہ کانفلکٹس اسی وقت رکیں گے جب اکنامک کنڈیشنز اتنی خراب ہو جائیں یا دوسرے جو مردوں جو دوسرے پارٹیز ہیں وہ اتنی خود اتنی کمزور ہو جائیں کہ ان کو فنڈنگ نہ ملے کہ وہ کمپرومائز اور نیگوسیشن کرنے کے لیے تیار ہو. تو یہ دیکھنا ہوگا کہ کب ہوتا ہے.
لیبر جو وہاں کام کرتا تھا ایران میں اور ترکی میں جو پاکستان سے آیا تھا ان کے اوپر جو اثر پڑا ہے اور اس کا پاکستان کو ملنے والے زر مبادلہ پہ کیا اثر دیکھنے میں آیا ہے, ڈاکٹر فرخان اگر آپ بتائیں.
ہاں جی ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, یہی تو تقریباً میرا خیال ہے 60-70 ہزار کے قریب ایسے پاکستانی ہیں جو ٹرکی میں پھنسے ہوئے ہیں جن کے لیے بڑے مشکلات, وہ لیبر کے طور پر جو ہے ریگولر روزانہ کی ڈیلی ویجز پہ کام کر رہے تھے, ان کی کوئی ریگولر جاب نہیں تھی, بس ڈیلی ویجز پہ جس طرح مزدور ہوتے ہیں اس طرح کام کیا کرتے تھے, جس کی وجہ سے ان کی جو نوکری جو ہے وہ جا چکی ہے. اور آپ اندازہ لگائیں اگر 70 ہزار افراد جو اپنی فیملیوں کو جو ان کو ہر طرح خوراک مہیا کرتے تھے, ان کے پیسے بھجواتے تھے, ان کے لیے بندوبست کیا کرتے تھے, اب ان کے لیے کتنا مشکل ہو جائے گا, خاص طور پر جو پاکستان میں رہتے ہوں گے. یہاں تو یہ پھنسے ہوئے, یہاں تو یہ مشکلات سے ان کا تو گزارا ہو رہا ہے, لیکن جو ان کی فیملیز ہیں ان کے لیے مشکل ہو جائے گا. پھر اوپر سے آپ اندازہ لگائیں کہ جو عرب کنٹریز سے, پھر ایران سے, باقی ممالک سے یہ لوگ جب پاکستان واپس آئیں گے پھر کیا کریں گے. پاکستان میں تو پہلے ہی حالات اتنے خراب ہیں کہ وہاں پہ کسی قسم کا بھی انڈسٹری کا یا کسی قسم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, نہ کوئی انڈسٹری لگتے ہوئے دکھائی دیتی ہے, نہ انویسٹمنٹ ہوتے ہوئے دکھائی دیتی ہے.
ڈاکٹر راشد نقوی آپ بتا سکتے ہیں کہ جو پاکستانی اس وقت ایران میں کام کر رہے ہیں ان کے لیے کیا مستقبل ہے؟
جی میں اس سے پہلے کہ آپ کے سوال کا جواب دوں, میں زبیر صاحب کی اور فرقان صاحب نے ایک دو چیزیں ایک سوال اٹھائے ہیں, میں ان کے ایک مختصر ایک بریف عرض کروں گا کہ ایک دیکھیں کہ ایران کے اندر میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اس وقت آئل بیس اکانومی نہیں رہی ہے, یہاں پہ 5-7 سالوں سے ان کے سپریم لیڈر کے دباؤ کی وجہ سے پوری اقتصاد کو جو ہے وہ آئل فری اس زون میں لے گئے ہیں. لیکن کرونا وائرس کے آنے کے بعد جس انداز سے کرونا کے خلاف ایک نیشنل موومنٹ کے طور پہ پوری ایرانی قوم میدان میں آ گئی, تو اس سے بہت سارے جو اس طرح کے اختلافی مسائل تھے وہ سارے کے سارے دب گئے, اور اس وقت صورتحال بالکل ایسے لگتا ہے کہ جیسے پوری ایرانی قوم جو ہے وہ ایک پیج پہ آ گئی ہے اس بحران کی وجہ سے. اور آپ دیکھیں کہ شروع کا بحران بھی بڑا شدید تھا, اور اب آج تو بالکل ملک انہوں نے اناؤنس کیا ہے ہیلتھ منسٹری نے کہ ہم اب کنٹرول کی پوزیشن میں آ چکے ہیں, اور اس وقت پاکستانی لیبر کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے, ایک بڑی محدود تعداد ہے کہ جو غیر قانونی طور پہ بارڈر کراس کر کے آتے ہیں, اور وہ شاید سینکڑوں میں بھی نہ ہو, اور ان کو پھر ظاہر ہے ہر طرح کی سپورٹ بھی یہاں پہ کی گئی, لیکن وہ ظاہر ہے غیر قانونی. البتہ بعض ملٹی نیشنل کمپنیز جو ہیں ان کے اندر پاکستانیز ہیں, وہ اچھی پوسٹوں پہ ہیں, ان کے لیے یہ پرابلم کرونا کے وہاں سے کوئی ایسا پرابلم نہیں ہوا.
اس وقت دنیا انتظار کر رہی ہے کہ کرونا وائرس ختم ہو اور ڈیمانڈ دوبارہ سے بڑھے تاکہ پھر پیداوار میں اضافہ ہو. اس وقت کیا اشارے مل رہے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے امریکہ میں بیٹھے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سے ممالک تیل کی پیداوار پر فوکس کر رہے ہیں.
جہاں تک اوپیک پلس کا معاملہ ہے, آرگنائزیشن تو ہے لیکن اس کی کیپیسٹی جو ہے امپلیمنٹ کرنے کی, اس قسم کے آئل پروڈکشن کنٹرول کنٹینمنٹ کی جو اگریمنٹس ہوتے ہیں وہ بہت مشکل ہوتی ہے. چھوٹے ممالک اپنی کیپیسٹی کو پوری طرح استعمال کرتے ہیں اور وہ اس قسم کے اگریمنٹوں کو خیال نہیں رکھتے. نام اگر کوئی اس کے اگریمنٹ خیال رکھتا ہے تو وہ رشیا جیسا ملک ہو گیا یا سعودی عربیہ ہو گیا, یو اے ای ہو گیا. اب ان ممالک میں پہلے ہی مشکلات پیدا ہو چکی ہیں اور یہ مشکلات ان کو حل کرنے کے لیے اگر وہ آئل پروڈکشن بڑھاتے ہیں تو قیمتیں گرتی ہیں, کیونکہ جہاں تک ہم دیکھ سکتے ہیں 2021 میں گلوبل اکانومی ریکور بہت سلولی کرے گی.
یہیں پر ہم اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں.
سامعین, اس کے ساتھ ہی شہناز عزیز کو اجازت دیجیے آج کا یہ پروگرام ختم کرنے کی. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی نئے موضوعات کے ساتھ. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالص ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی.